الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم فانه هدية اليكم او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروس شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آٹھ مارچ کی تاریخ کو دنیا بھر میں یعنی عالمی سطح پر یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے. اس سال بھی آٹھ مارچ کا دن یوم خواتین کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. خواتین کو ہمارے دین نے جو حرمت, عزت اور احترام دیا, قرآن اور سنت نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے, اس سے آپ بہت حد تک باخبر ہیں. آج کی گفتگو اسی حوالے سے تذکیر ہوگی, یاد دہانی ہوگی آپ حضرات کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کراتے رہا کیجئے, کیونکہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو بہت فائدہ دیتی ہے, نفع دیتی ہے. چنانچہ آج کی گفتگو اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو, بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اولاد میں بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے تفریق یہ درست نہیں. بیٹوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی حقیقی سلطنت اور بادشاہت اور اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت حقیقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء, جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا چلا جاتا ہے. و اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، انہ علیم قدیر، وہ اپنی رائے کو پوری طرح قائم کرنے پر قادر بھی ہے اور اس رائے میں حکمت کیا ہے اس کو خوب جاننے والا بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اولاد اگر نہ ہو رہی ہو تو علاج کرانا کوئی حرج نہیں، بے شک کرائیں، لیکن دعا کے ذریعے اولاد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اگر اولاد دینے پر قادر ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اپنے سے پہلے مقدس انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان سے اولاد مانگتے. خود رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی گود ہری نہیں ہوئی، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنی کوئی کنیت رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھانجے کے حوالے سے اپنی کنیت رکھ دو. لیکن حضرت عائشہ کے ہاں نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، معلوم ہوا اولاد نہ ہو تو انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اولاد کے لیے اللہ سے مانگا جائے. پھر کبھی بیٹا ہوتا ہے اور کبھی بیٹی ہوتی ہے. بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ تعالی کی رحمت ہے. قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے اسے بھی اللہ تعالی کی رحمت سمجھیں. مشرکین مکہ نے اپنے طور پر یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جعلوا له من عباده جزءا، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے جو اس کی مخلوق ہیں اللہ کا جز یعنی اولاد قرار دے لی ہے. ان الانسان لکفور مبین، بڑے ناشکرے اور ناقدرے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا جز ہو؟ مخلوق حادث ہے اور خالق قدیم ہے. حادث پر فنا ہے اور قدیم پر کوئی فنا نہیں ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا فیصلہ کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاں بیٹی ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو ذل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور دل میں غم سے سارا دن بھرا رہتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس خبر کو ناپسند سمجھتا ہوا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے اپنے ہاں رہنے دوں یا اسے زندہ درگور کر دوں. الا سا اما یحکمون، بڑا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. گویا پہلا حق عورت کا یہ ہے کہ بیٹے کی جگہ اگر بیٹی ہو جائے تو اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے, بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کے طور پر اسے قبول کیا جائے. بدقسمتی سے ہم نے خود ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ بیٹیاں والدین پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں, تعلیم کو مہنگا کر لیا ہے. تعلیم کو کس نے مہنگا کیا ہے؟ تعلیم کو منافع بخش تجارت بنانے والوں نے مہنگا کیا ہے. شادی کو مشکل کر دیا ہے, کس نے مشکل کیا ہے؟ ہندو رسومات میں جکڑے ہوئے معاشرے نے. جہیز کی شکل میں مطالبے کون کر رہا ہے؟ بیٹوں کے ذریعے بیٹوں کو کیش کرانے والے, بیٹوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو لوٹنے والے. مطالبات کی فہرست میں گاڑی, کوٹھی, کاروبار, سرمایہ, یہ کون کر رہا ہے؟ مطالبات ایسے ترک کرنے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آج بھی بچیوں کو زندہ در گور کرنے پر مجبور ہو جائیں. پہلی بات یہ سمجھائی اور خاتون کو یہ حق دیا کہ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دینے کا مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حضور نے فرمایا من ولدت لہ انثی, جس کے ہاں بیٹی ہو, فلم یعدھا, بیٹی پیدا ہوئی اور اسے اس نے زندہ در گور نہیں کیا, ولم یحنھا, اور نہ اپنی جانب سے اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا, ولم یؤثر ولدہ یعنی ذکر علیہا, اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی, زندہ در گور نہیں کیا, ذلت آمیز سلوک نہیں کیا, اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی, بلکہ برابر سلوک رکھا زندگی میں. ادخلہ اللہ بہ الجنہ, اللہ اس عمل پر اسے جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلے میں اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ در گور کرنے کا واقعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئے, کیونکہ اس معصومہ کا کیا قصور ہے؟ اور آپ نے یہ آیت پڑھی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن اس زندہ در گور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس جرم نے اس کو قتل کیا گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, بچیوں کو تعلیم و تربیت دے کر انہیں رخصت کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے. پچھلے خطبے میں میں تفصیل سے اس بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, بلکہ ایک موقع پر عجیب صورتحال پیش ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, جاءتنی مسکینہ تحمل ابنتین لہا, میرے پاس ایک خاتون آئی فقیر, محتاج, ضرورت مند, دو بیٹیوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا. فأطعمتها ثلاث مرات, اور مجھے کچھ کھانے کے لیے اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے اسے تین کھجوریں دی. فأعطت كل واحدة منهما تمرة, اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور ایک کھجور دوسری بیٹی کو دے دی. ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها, اور ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی تاکہ اسے کھائے. فاستطعمتها ابنتاها,
تو یہ کھجور بھی اس سے اس کی بیٹیاں مانگنے لگیں۔ فشقت التمرہ التی کانت تريد ان تاكلها بينهما، اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے جو وہ کھانا چاہ رہی تھی، اور ایک ٹکڑا ایک کو دے دیا اور دوسرا دوسری کو دے دیا۔ فأعجبني شأنها، جب اس نے یہ کیا تو میں بڑی حیران ہوئی اس کے اس عمل پر۔ فذكرت التي صنعت لرسول الله، جب اللہ کے حبیب تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالی نے ان بچیوں کی وجہ سے اس کے لیے جنت یقینی بنا دی۔ او اعتقها بها من النار، اللہ اکبر۔ پہلا حق کہ لڑکی پر لڑکے کو ترجیح نہ دی جائے۔ دوسرا حق جو عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ جینے کا حق ہے، جیسے انسان کو دیا، خاص طور پر خاتون کو۔ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ عورت کو ظلم اور رواجی جبر سے نکالنے پر بہت بڑا گواہ ہے۔ رواجی جبر اور ظلم سے نجات، ابن لہیعہ اس واقعے کے راوی ہیں کہ قیس ابن حجاج نے ایک صاحب سے سنا ہوا یہ واقعہ بیان کیا کہ لما فتحت مصر، جب مصر فتح ہوا، اتا اہلہا عمرو بن العاص، تو حضرت عمر بن العاص کے پاس وہاں کے لوگ آئے، یہ وہاں کے امیر تھے، تو انہوں نے آ کے علاقے کے لوگوں نے یہ بات سنائی کہ حین دخل بعونا من اشہر العجم، عجم میں مہینوں کے نام مشہور تھے، ان میں سے ایک معونا، بعونا ایک مہینے کا نام تھا، کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان لدیننا ھذا سنۃ لا یدری الا بها، ہمارا جو دریائے نیل ہے اس میں ایک رواج پڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ رواج پورا نہ ہو دریائے نیل چلتا نہیں ہے۔ اور وہ کیا رواج ہے؟ اذا کانت سنتا عشر لیلۃ خلت من ھذا الشہر، بارہویں تاریخ جب رات گزرتی ہے، بارہویں تاریخ گزرتی ہے، تو عمدنا الی جاریت بکر بین ابویہا، تو ہم اپنے شہر میں سے ایک ایسی بچی کا انتخاب کرتے ہیں جو ماں باپ کی اکیلی ہے اور کنواری ہے۔ فارغینا ابویہا، اس کے ماں باپ کو ہم راضی کرتے ہیں۔ وَجَعَلَنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ أَفْضَلَ مَا يَكُونَ، اور جس قدر اچھا زیور اور لباس ہم سے میسر آ سکتا ہے ہم اسے پہناتے ہیں۔ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا فِي هَذَا النِّيلِ، اور پھر اس بچی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، ایسی جگہ جہاں گہرا پانی ہو، اور پھر دریائے نیل رواں ہو جاتا ہے۔ فقال لهم عمر، حضرت عمر بن العاص نے فرمایا ان هذا لا يكون في الاسلام، اب اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے اور جبر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اسلام اس طرح کے جاہلانہ اور ظالمانہ رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاقاموا بعونه، وہ مہینہ آ گیا، وَنِيلُ لَا يَجْرِي، دریائے نیل نہیں چلا۔ اب جب نہیں چلا، حتی ہمو بالجلا، یہاں تک کہ انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دینے کا طے کیا۔ فکتب عمر الی عمر بن الخطاب بذلک، حضرت عمر بن العاص نے ساری صورتحال لکھ کر حضرت عمر بن الخطاب کو بھیجی، جو اس وقت امیر المومنین تھے، اور انہوں نے ساری بات لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. حضرت عمر کو جب خط پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا انک قد اصبت باللذی فعلت, عمر جو تو نے فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. وقد بعثت الیک ببطاقۃ داخل کتابی ھذا فالقها فی النیل, اس خط میں ایک چھوٹی سی تحریر ہے, جب تمہیں یہ تحریر ملے تو اسے دریائے جھیل میں پھینک دینا. فلما صدم کتابہ اخذ عمر البطاقہ ففتحها فاذا فیها, جب حضرت عمر بن العاص نے وہ خط پایا ملا انہیں تو اس میں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا تو اس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل اہل مصر, یہ امیر المؤمنین اللہ کے بندے عمر کا خط ہے دریائے نیل کی طرف. فانک ان کنت انما تجری من قبلک فلا تجری, اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل, ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ يُجْرِيكِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيكَ, اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تجھے چلائے. فَأَلْقَ الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ, عمر بن العاص نے وہ خط دریائے نیل میں ڈالا. فَأَصْبَحُ الْيَوْمَ السَّبْتَ يوم فاصبحوا يوم السبت وقد اجر الله النيل 16 ذراعا في ليله واحده, ہفتے کے دن جب لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ دریائے نیل 16 ہاتھ اونچا چل رہا ہے. اللہ نے بچیوں کی بے حرمتی کے اس ظالمانہ رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. یہ میں نے تفسیر ابن کثیر سے جو تبری کے حوالے سے, تبری فی کتاب السنہ, وہاں سے یہ عبارت آپ کو سنائی. میرے بزرگوں اور دوستو, عورت کو احترام اسلام نے دیا ہے. والد کی منکوہ کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جو خاتون تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی ہے چاہے ایک دن رہی ہو, اب اس کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر اس سے نکاح کرو گے تو والدہ کا احترام مجروح ہوگا, ماں کا احترام مجروح ہوگا. بیوی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا کیونکہ بہرحال وہ بیٹی ہے. بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا, رضائی ماں اور بہن کے ساتھ, اور دوسروں کی منکوہ خواتین کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نسب مجروح نہ ہو, حرمت پامال نہ ہو. پھر نکاح کو غیر محدود رکھنے کی بجائے اسے محدود کیا, یعنی پولی گیمی پر اعتراض کرنے والے انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ نکاح تو غیر محدود تھا, اسلام قبول کر لیا لوگوں نے, تب بھی ان کے ہاں 4 سے زائد خواتین موجود تھیں, لیکن جب یہ آیت اتری تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کا تذکرہ فرمایا, نکاح غیر محدود کو محدود کیا اور 1 سے زائد نکاح کو عدل کے ساتھ مشروط کیا. پھر طلاق کو جو لامتناہی اور غیر محدود تھی اسلام نے آ کر 3 میں محدود کیا تاکہ عورت کی حرمت پامال نہ ہو. اسلام نے عورت کے حقوق کا تعین کیا اور ان کی وضاحت کی. سورہ بقرہ میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ, عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض. آپ غور کیجئے, حقوق کا ذکر پہلے کیا ہے, فرائض کا بعد میں کیا ہے. اور سبحان اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا, الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار جیسا تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے. اور فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم نے سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے ہیں. وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. بلکہ میں یہ عرض کروں، عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن کریم میں آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی سفارش کی اور کہا، کیا الفاظ ہیں قرآن کریم کے، فرمایا سفارش کرتے ہوئے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا کرو، فإن کرہتموہن، اگر ایک حوالے سے تمہیں یہ ناپسند ہیں، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور کسی اور پہلو سے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی. عورت کو میراث میں والد بھائی بیٹے اور خاوند کی میراث میں شریک کیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مردوں کا میراث میں حق ہے ویسے عورتوں کا بھی میراث میں حق ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين، اگر دو بیٹیاں ہوں بیٹا کوئی نہ ہو تو ٹو تھرڈ انہیں ملے گا. وإن كانت واحدة فلا النصف، اور اگر ایک بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں ہے تو آدھی میراث اس کو ملے گی. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، اگر بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا ملے گا. ولهن الربع مما تركتم، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو چوتھائی بیویوں کو ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو آٹھواں حصہ انہیں ملے گا. اور اگر کوئی کلالہ ہے، ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، آدمی فوت ہو جاتا ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. ولہ اخت، ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، آدھا اس کو مل جائے. یہ ترتیب اسلام نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، جبکہ دوسرے ادیان کی صورتحال کیا ہے. دہلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس مسٹر راجندر سچر نے نئی دہلی کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تاریخی طور پر اسلام عورتوں کو جائیداد کے حقوق دینے میں بہت زیادہ فراخ دل اور ترقی پسند ثابت ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ 1956 میں ہندو کوڈ بل بننے سے پہلے ہندو عورتوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا. اسلام نے یہ حقوق آج سے 1400 سال پہلے عورت کو دے دیے. میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورت کو اچھوت اور برائی کی پوٹلی قرار دینے کے جاہلانہ تصور کو ختم کیا اور اسے بہترین خزانہ قرار دیا. ذرا غور کیجئے، حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، ابن ماجہ اور سنن نسائی اور احمد، مسند احمد، اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت صوبان فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فقال بعض اصحابہ، صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ آیت تو سونے اور چاندی کے بارے میں اتری ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کون سا مال دنیا میں بہترین ہے تو ہم اسے جمع کریں. لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، کون سا مال بہترین ہے سونے اور چاندی کے سوا جسے ہم جمع کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، افضلہ لسان ذاکر، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کسی کو ایسی زبان نصیب کرے جس پر اللہ کا ذکر جاری رہے. وقلب شاکر، اور دوسرے یہ کہ اللہ ایسا قلب عطا کرے جو شکر کرنے والا ہو، اور تیسرے وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ اِيمَانِهِ، ایسی ایماندار بی نصیب کرے جو ایمان کے کاموں میں اس کی معاون اور مددگار ہے۔ یہ دنیا کا بہترین سرمایہ ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ہر چیز ایک سامان زیست ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ یہ عزت کون دے رہا ہے؟ دنیا کا سب سے اچھا سرمایہ نیک عورت اور نیک بیوی ہے۔ یہ عورت کو عزت اور حرمت کون دے رہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آدمی کے لیے بہترین سرمایہ جسے حاصل کرنے اور پاس رکھنے کی اسے اصل خواہش ہونی چاہیے، میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا، المرأة الصالحة، نیک عورت نیک بیوی، نیک بیوی، اذا نظر الیہا سرت، ہو جب اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے ایسی عظیم عورت اپنے خاندان کی بہتری کے لیے عطا کی۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، خامن کوئی بات کہے تو اس کی بات مانے۔ آج کسی صاحب نے موبائل پر مجھے میسج کیا، میں تو بس یہ بات آ گئی، مجھے سنانے اتنا اچھا نہیں لگتا کہ جی عورت آج کل دنیا میں دو ہی بندوں کی بات مانتی ہے، ایک درزی کی اور دوسرے فوٹوگرافر کی، باقی کسی یہ نہیں مانتے۔ خیر، حضور نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے، اذا نظر الیہا سرت، ہو جب اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے ایسی عظیم عورت خاندان کی بہتری کے لیے دی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور خامن کوئی بات کہے تو وہ اس کی بات مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ خامن موجود نہ ہو تو یہ عورت اس کی عزت اور ناموس کی محافظ ہو۔ یہ گویا عورت کے فرائض ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من اعطیہن فقط اعطیہ خیر الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ نے چار چیزیں عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ قلب شاکر، شکر گزار دل، دل تنگ نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر، اللہ کی رضا پر شکر اور فیصلے پر شکر۔ ولسان ذاکر، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو۔ وبدن البلاء صابر، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن۔ وزوجتن لا تبغیہ خوفا فی نفسہا ولا مالہا، اور ایسی بیوی کہ جس کی ذات اور اپنے مال میں اس کی طرف سے خامن کو کوئی ڈر نہ ہو، جس کی ذات کے بارے میں بھی کوئی ڈر نہ ہو کہ میں گھر سے باہر رہوں تو میری عزت و ناموس کا اور اپنی عزت و ناموس کا حفاظت کرنے والی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں یہ خیال رہے، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو نکاح کے مقاصد قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، جو الفاظ مردوں سے کہے ہیں وہی عورتوں سے کہے ہیں کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، ویسے ہی مردوں سے کہے۔ اسلام میں حلال راہیں اسلام نے کھلی چھوڑی ہیں، اب مغرب نے اور ہندوازم نے دوسری شادی کو معیوب قرار دیا، جس سے عورت غیر محفوظ ہوئی اور داشتائیں رکھنے کی راہیں کھلی ہوئی۔ داشتاؤں کو جنسی حوث پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن عورت کا تحفظ مجروح ہو رہا ہے اور خاندانی سسٹم تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. ہمارے دین نے عورت اور مرد کے تعلقات کے بارے میں واضح ہدایات دی. واضح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, کیا خوبصورت بات فرمایا, تصنعوا للنساء فإنهن يحببن منكم ما تحبون منهن, عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو اس لیے کہ تم بھی جو رویہ تم ان سے چاہتے ہو وہی رویہ وہ بھی تم سے چاہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا, ما اکرم النساء الا کریم, شریف آدمی ہی عورتوں کی عزت کرتا ہے. اور اگلا جملہ حوصلے سے سننے کو والا ہے, فرمایا, شریف آدمی ہی عورت کی عزت کرتا ہے, وما اہانہن الا لئیم, اور عورت کو بے عزت وہی کرتا ہے جو بڑا کمینہ ہے. بہت سوشل ورکر ہے, نمازی بھی ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, لیکن اپنی بیوی کو مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے. ما اہانہن الا لئیم, عورت کو بے عزت وہی کرے گا جو کمینہ ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں, اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں عزت بخشی, ماں کے روپ میں عزت بخشی, اور فرمایا, جنت ماں کے قدموں تلے, اور اعمال کی قبولیت میں جیسے عورت اور مرد کو بالکل برابر قرار دے دیا کہ جو عمل کرے عورت کرے مرد کرے اجر میں دونوں برابر ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, ایک موقع پر ایک خاتون نے حضور سے سوال کیا کہ عورت گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت سے اعمال خیر سے محروم رہتی ہے, اگر وہ گھریلو فرائض درست طور پر انجام دے رہی ہو تو بہت سے کام جو مرد کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتی, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت نصیبہ بنت عمر ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ذہب الرجال بالاجور, مرد اجر لینے میں بازی لے گئے, یشہدون الجمعہ والجماعات, دین کے اجتماعات میں اور جمعے کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں, والجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہو تو مرد شریک ہوتے ہیں, فماذا بقی لنا, یہ سارے کام ہم نہیں کر پاتی, ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, ہو سکے تو خواتین کو گھروں میں جا کے سنانا, یا نصیبہ, ان حسن تبع لاحداکن لزوجها, ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ بہتر طریقے سے رہے, گھر کو سنبھالے, اولاد کی تربیت کی فکر کرے, اولاد بچوں کا خیال کرے, ان کی تربیت کی فکر کرے, گھر کو سنبھالے, وطلبها لمرضاته, اور خاوند کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے اور اس کو پیش نظر رکھے, یعدل کل ما ذکرت من اجور الرجال, اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کو ان تمام اعمال کا اجر گھر بیٹھے ہی مل جائے گا جو مردوں کو باہر نکل کر ملتا ہے. یعدل کل ما ذکرت من اجور الرجال, جن مردوں کے جن اعمال کا تو نے تذکرہ کیا ہے اور ان پر اجر کا تذکرہ کیا ہے, یہ رویے اس کے ان اعمال کے برابر اجر کا ذریعہ بنتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, آج عورت کو اس کا اپنا اصل کردار یاد رکھنے کی ضرورت ہے. انسانیت کی تعمیر میں خواتین کا کردار یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. آپ تاریخ دیکھ لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی, شادی ہوئی تو اپنا سارا مال حضور پر فدا کر دیا,
حضور کی طرف سے حضرت خدیجہ کا مہر، یہ جو شرعی مہر کہہ کر چکر دینے والے، ذرا کان کھول کے سن لیجئے، حضور کی پہلی شادی ہے، حضرت خدیجہ کا مہر 20 اونٹ مقرر ہوا، 20 اونٹ حضور کی طرف سے مہر دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 500 درہم چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی، جو 500 درہم چاندی بنتی ہے، جو آج کے حساب سے 133 تولے یا 145 تولے چاندی، یعنی 1.7 kg چاندی، اور ام حبیبہ کا جو مہر ہے 12 کلو چاندی کے برابر۔ حضور کے زمانے میں سونا اور چاندی یہ دو ہی نقدیاں ہوتی تھیں، سونے کا حساب لگاؤ تو حضرت ام حبیبہ کا 12 کلو، اور حضرت چاندی کا حساب لگاؤ تو حضرت فاطمہ کا 2.25 کلو چاندی۔ یہ 32 روپے کہاں سے آ گئے؟ 32 روپے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے، اس پر میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ یہی خاتون ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھبرائے ہوئے، اور کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، خشیت اعلی نفسی، میں بہت گھبرایا ہوا ہوں، تو خدیجہ نے حوصلہ دیا اور کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے حبیب اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی جیسی خوبیاں اور صفات ہیں، ایسی صفات والی اور خوبیوں والی ہستی کبھی اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ اب یہ آقا کی کامیاب ترین زندگی ہے کہ خاتون مشکل میں حوصلہ بڑھا رہی ہے، بیوی حوصلہ بڑھا رہی ہے، خاوند گھبرایا ہوا آیا کاروبار حوالے سے، اور عورت نے آتے ہی اپنے مطالبات شروع کر دیے، تو وہ بیچارہ تو مزید گھبرائے گا۔ یہ سنت ہے خاتون کے لیے کہ وہ اپنی دین، اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائے۔ دین کا علم منتقل کرنے میں حضرت ام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ، ان کا کردار نمایاں ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ 125,000 سے زائد صحابہ میں سے جو لوگ حضور سے اکثر مسائل پوچھا کرتے تھے، ان کی کل تعداد 149، ان میں سے 14 ایسے تھے جن کی رائے سامنے آ جانے کے بعد باقی سارے لوگ خاموش ہو جاتے اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے، ان 14 میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علم کے حوالے سے خاتون کو عظمت بخشی جا رہی ہے، جن کے ذریعے سے امت کو داخلی زندگی کا آدھا دین نصیب ہوا۔ 2210 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ پہلا نمبر ابو ہریرہ کا ہے، 5374 روایات حضرت ابو ہریرہ سے۔ دوسرا نمبر عبداللہ بن عباس کا ہے، 2660 روایات، اور تیسرا نمبر حضرت عائشہ کا ہے، 2210 روایات حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو پہنچی ہیں، اور 100 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہیں جن کا نام تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور بہن کی صورت میں عورت کو عظمت دیکھے کیسے ملی، کہ فاطمہ بنت خطاب، آپ ذرا غور کیجئے، بھائی عمر بن خطاب گھر آتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو بہن کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور فاطمہ کہتی ہیں کہ عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی پیا ہے، تم مار کر جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں مددگار بن رہی ہے بہن، اور کفر سے نکال کر اسلام کے دامن میں وابستہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے بہن۔ اور بیٹی کی صورت میں دیکھیں خاتون کو کیسی عظمت ملی، اسماء بنت ابی بکر کا کردار ذرا سامنے ذرا ذہن میں لائیے۔ ہجرت کے موقع پر خاندان صدیقی کو حضور نے اپنا رازدان بنایا، اور ابو جہل گھر آیا اور آ کے دستک دی، حضرت اسماء دروازے پہ آتی ہیں، کہنے لگی کہاں ہے تمہارے پیغمبر،
اور تمہارے باپ.
تو حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. اللہ اکبر.
اتنے زور سے تماچا مارا کہ کان سے بالی چھن گئی.
یہ تو قبول کر لیا لیکن اس بیٹی نے
اسلام کا نام بلند کیا اور عظمت بخشی بیٹی کے حوالے سے خاتون کو. اور ماں کی صورت میں دیکھیں ایسے خنسار رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہیں, چار بیٹے جوان. ایک پہلے موقع تھا بھائی شہید ہو گیا, بھائی مارا گیا تھا, اس کے غم میں روتی رہی شیر کہتی رہی, لیکن اب اسلام قبول کر لیا ہے.
چار بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں پیش کیا اور کہا کچھ نہ دکھا کے آنا, شہید ہو گیا اور چاروں شہید ہو گئے. میرے بزرگوں اور دوستو, عورت کا بڑا کردار ہے ہمارے ہاں.
امام بخاری نے 14 سال کی عمر میں علم کے لیے سفر کیا تو وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کریں. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ اس 14 سال کے عرصے میں یہ صلاحیت میرے اندر میری ماں اور میری بہن نے پیدا کی. علامہ ابن جوزی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابتدائی تعلیم میری پھوپھی نے دی ہے. ابن ابی صہبہ کی بہن اور بیٹی علم طب کی ماہر تھی, اوروں میں علم منتقل کرتی تھی.
آج ضرورت ہے کہ ہماری بہن بیٹی اور ماں اپنے اس کردار کو سمجھے اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے.
بطول باش پنہاشو عظیم عصر کے در آغوش شبیر بغیری, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ بن جا, زمانے کی ناپاک نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ,
اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین کا غلام بن رہا ہے. گود والا حسین کا غلام تب بنے گا جب ماں فاطمہ کی کنیز بنے گی.
اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ واقعہ لکھا ہے, غور کیجئے. کہتے ہیں دہلی میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ بارش طلب کر کے تھک گئے تھے
اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسی راستے سے ایک نوجوان گزرا جس نے ماں کو اونٹنی پر سوار کیا ہوا تھا اور خود آگے پیدل چل رہا تھا. اس ماں کے فرما بردار بیٹے کی چادر کو پکڑ کر دعا کی گئی تو اللہ نے بارش عطا فرما دی.
یہ دیکھیں, والی کابل امیر محمد والی کابل, ان کے دادا دوست محمد خان کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی جگہ دفاع کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, خبر اڑی کہ وہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں اور دشمن ان کے پیچھے.
امیر خیمے میں آئے اور صدمے سے اپنی بیوی کو بتایا کہ تمہارا بیٹا فرار ہو گیا ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہے. تو بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, وہ مر جائے گا, دشمن کے ڈر سے بھاگے گا نہیں. کچھ دیر بعد خبر آئی کہ یہ خبر جھوٹی تھی, شہزادے کو فتح ہوئی ہے. تو امیر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے یقین تھا کہ تمہارا بیٹا فرار کی راہ اختیار نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میں نے رزق حلال سے اسے پالا تھا اور قرآن کی تلاوت کی لوریاں اسے سنائی تھی, اور میں یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے ماحول میں پلا ہوا بچہ شہادت کو چھوڑ کر دشمن کے سامنے بھاگ جائے.
یہ پاکیزہ خاتون کا کردار ہے.
تو خواتین کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں, ان میں سب سے بڑا حق جو اسلام نے انہیں دیا وہ ماں بیٹی بہن بیوی کے حوالے سے ہر لحاظ سے عظمت, اور جو اس پر فرض ہے وہ ہے نئی نسل کی اس طرح سے تربیت کہ وہ معاشرے کا کامیاب فرد ہو، کامیاب انسان ہو اور بہتر مسلمان ہو. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.